نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ 19ویں پارے کے چیزیں چیزیں مضامین کا جائزہ لیں گے پارہ تقریباً یہاں پہ سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اس پارے کے اندر 2.5 صورتیں ہیں جو آپ کہہ لیں گے 3 صورتیں اس پارے کے اندر الفرقان اور سورہ شعرا اور اس کے بعد سورہ نمل کا آدھا حصہ یا کچھ کم و بیش اس طرح اسی پارے کے اندر میں ہے پہلی سورت سورہ فرقان ہے یہ مکی سورت ہے اور یہ تینوں سورتیں کم و بیش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا دور ہے نبوت اور آپ کے قیام مکہ کا جو تیسرا دور ہے وحی کا جو 6 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک پہ مشتمل ہے یہ اس زمانے کے اندر یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں اور سورہ فرقان بھی تقریباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریباً 7 نبوی کے ارد گرد جو ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے اور سورت میں قرآن کی حقانیت پر عقلی اور آفاقی اور انفسی دلائل دی گئی اور ہمیں امید ہے اب تک یہ سارے آفاقی اور انفسی کے جو الفاظ ہم سمجھ آ گئے ہوں گے آفاق سے مراد یہ ہے کہ پورے یونیورس اور جو مظاہر کائنات ہیں ان سے دلیل لائی جاتی ہے اور انفس سے مراد ہے کہ انسان انسانی رویے انسانی جسم انسان سے متعلق جو ہے وہ دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس صورت میں مشرکین مکہ کی جو اسلام دشمنی ہے اور جو بڑی نمایاں اور ان کی اناد اور ہر دھرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل درس اندازیوں کی جو ہے ایک ان کی پوری تسلسل ہے اور اسلام کی راہ کو پھر مسلسل روکنے کی جو مخالفانہ کاروائیاں ہیں اور جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تکلیف جو ہے ہوتی تھی اور اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ بلا شبہ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے لیکن بالآخر اس کشمکش کے اندر کامیابی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی پھر آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر کیے گئے اعتراضات کے جواب دیا گیا ہے کہ اور یہ دو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض اور قرآن پہ اور تیسری جو بات ہے جو تمام مکی صورتوں کے اندر جو کامن ہے وہ توحید کا مضمون ہے اور کوئی صورت بھی اس توحید کے مضمون سے خالی نہیں ہے یہ اس کے اندر بھی تیسرا مضمون توحید کا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بتائی گئی ہے اس صورت کے اندر خاص طور پر اور فرمایا گیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے خبردار بنا کر بھیجے گئے اور یوں اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے اور اسی وجہ سے آپ نے پھر جب ہم اس سے پہلے دیکھا ہے اس کو مضمون کو قرآن کے اندر کہ جب آپ نے فتح مکہ کے بعد تو آپ نے پھر تمام دوسرے باہر لوگوں کو آپ نے خط لکھ کر اس دعوت اس کی طرف دعوت دی اس پیغام کی طرف دعوت دی آپ کی بشریت پہ جو اعتراض جو کیے جا رہے تھے اس زمانے کے اندر مکہ کے اندر ان پہ جواب دیا گیا اس کا کہ پچھلے تمام رسول بھی انسان تھے اور وہ بھی آپ ہی کی طرح کھاتے پیتے تھے اور چلتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے آنے جانے والے تھے تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ آپ بھی دوسرے رسولوں سے بالکل جو ہے مختلف نہیں ہیں آپ بھی اسی لیے جو انسان آپ کو بنا کر اور انسانوں کو ہی رسول بنا کر جو بھیجا گیا ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم جو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک جو ہے رہنما ایک رہنمائی کا کام دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کریں لوگوں کو خبردار کریں لوگوں کو ڈرائیں اور پھر فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے کفار سے جہاد کبیر کریں آپ اسی کے قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے ایک شائع کلید ہے یہ جو ہے قرآن مجید اور فرمایا کہ اور پھر اس کے اندر جو ہے اسلوب کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلوب کو بدل بدل کر تذکیر و نصیحت کے لیے جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے کہ لوگ جو ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور جو جس اسلوب سے جو ہے جس کو بات سمجھ آ سکتی ہے ہر ممکن اسلوب سے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے پھر قرآن کریم سے متعلق ہی قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک استغاثے کا ذکر ہے اس صورت کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے روز کہ میرے رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے، اور ہم امت یہ جو ہے ملزم کے طور پہ جو ہے ان پہ الزام ہے، اور ان پہ جو ہے یہ کھڑے ہیں وہاں پہ کٹہرے کے اندر. اور فرد جرم کیا ہے؟ فرد جرم یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو نتیجہ اسے نکالنا، اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ جب رسول اللہ کی عدالت کے اندر جب استغاثہ دائر کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا بہت مشکل نہیں ہے. پھر عزیز بھائیو، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ یعنی میری امت، نبی علیہ وسلم کے ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، یا قرآن جن جو قرآن کے حاملین ہیں، جن پہ قرآن جس امت پہ اترا ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن کا چھوڑنا، اس کو علماء نے موضوع بحث بنایا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کو نہ سننا یا قرآن پہ ایمان نہ رکھنا اور اس پہ عمل نہ کرنا اور زندگی کے معاملات میں اور تنازعات میں اس کو حکم نہ بنانا، جج نہ بنانا، یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کے جو ہے اس زمرے کے اندر شامل ہیں. پھر اس کے معانی پہ غور نہ کرنا، اس کی اشاعت و تبلیغ نہ کرنا، پھر اس کے عقائد، اس کے اخلاق، اس کا نظام تزکیہ نفس، اور پھر اس کی عبادات، اور اس کی معیشت، اور اس کی معاشرت، اور تہذیب و تمدن، اور اس کی سیاست اور عدالت کے قوانین سے انحراف کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کے زمرے میں ہیں. اور کوئی جس قدر جس کے قدر ان میں سے جس چیز کو جس قدر چھوڑے گا، وہ اسی قدر قرآن کو چھوڑنے کے اس جرم کے اندر جو مبتلا ہوگا. اگر مجبوریت مجموعی سب چیزوں سے انحراف کیا ہے تو یہ اسی طریقے کا بہت بڑا جرم ہے. اور اگر کسی نے دو اور تین اور چار چیزوں کو چھوڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں زندگی کے اندر بجک وقت قرآن کی چیزوں کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کو لینے کا منوان سارے کا سارا مکمل طور پہ لینے کا، اور پھر اس پہ غور و فکر، تدبر، اس کی اشاعت، اس کے احکام، اس کے عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اس پہ کے نظام پہ کو لاگو کرنا، یہ ساری چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ساری کی ساری بالکل ہو بہو آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے اسی طرح ہمیں لینا چاہیے. اور اس کا بہرحال ہمیں یہ دیکھنے کے جواب دینا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی قیامت کے روز قرآن کی دو ہی جو ہے نا کیفیتیں ہوں گی، یا تو قرآن جو ہے اپنے حاملین کے لیے شفاعت ہوگا، ان کے اوپر حجت ہوگا، یا پھر ان کے خلاف حجت ہوگا. تو ہمیں اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ جو ہے میرا طرز عمل اور ہمارا طرز عمل اجتماعیت کا جو ہے آج کیا ہے، کہ کیا ہم قرآن سے متعلق جو ہے ہم جو اس کے تقاضے ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی کہ قرآن گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو اس قرآن کے اندر اتری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یعنی جو شریعت کی صورت کے اندر، اس کو چھوڑ کر لوگ خواہشات نفس کو، اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا ہے، جیسا میرا اصول ہے، یہ باتیں جو ہے، یہ ساری ان باتوں کو اولیت دینا اور ہدایت الہی کو پیچھے چھوڑ دینا اور قرآن کی بات کو، شریعت کی بات کو اور پیچھے کر دینا، یہ اس بات کو فرمایا کہ یہ گمراہی کا سب سے بڑا. اور اس کے بارے میں یہ جان لینی چاہیے بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو واضح طور فرمایا کہ جو چیز بھی انسان کی اول ترجیح ہوگی، یعنی جس چیز کے لیے انسان، اس کے ذہن میں جو چیز سوار ہوگی، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا، جس سے یہ ڈٹرمن ہوگا، جس سے اس کی زندگی ڈٹرمن ہوگی کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہی چیز اس کے لیے معبود کا درجہ رکھتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس عبدت دینار، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، تیس عبدت درہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، تیس عبد القطیفہ، تیس عبد الخمیسہ، یہ جبہ و دستار کا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، جن کو جو ہے یہ ساری چیزیں کہ میرا سٹیٹس اور میری جو ہے یہ پوزیشن اور میری دولت اور میری امپائر اور میری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے میں زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد اور اپنی ساری صلاحیتیں اور وقت انہیں کے لیے میں خرچ کروں، اگر یہ ترجیح اول ہے तो फिर यही इंसान का माबूद है। और फरमाया कि ये इसी के बारे में फरमाया था। अब तो दीनार का मतलब ये है कि जो दीनार लगे कमाने में, जो फलूस कमाने में, जो पैसे कमाने में, डॉलर और पाउंड कमाने में बस लगा हुआ है, यही तरजीह अवल है, वो फिर बंदा हलाक हो गया। फिर उनका एतराज है एक कुरान मजीद के बारे में, कुफारे मक्का का, कि ये कैसी किताब है कि ये एक बार ही क्यों नाजिल ना की गई। तो इसकी हिकमत बताई गई है कि आपके कल्ब मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान के नूर से, आपके कल्ब मुबारक को कुरान के इस नूर से मुनव्वर कर रहे हैं ताकि आपके दिल को तकवीयत हो। और इसकी दूसरी दो तीन हिकमतें और भी दूसरी जगह पे जो है वो बयान की गई है कुरान मजीद के अंदर। फिर इंसान को अता करदा शर और खैर की आजादी का, यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस का जिक्र किया गया है कि ये तो जो है अल्लाह ताला ने आप रास्ता दिखा दिया है, ये नसीहत कुरान तुम्हारे पास उतर गई आ गई है, अब जो चाहे इस नसीहत को अख्तियार करे और जो चाहे ना, अब इसके नताइज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो पर आदमी खुद जो है वो भुगतेगा। फिर मुशरिकीन मक्का को 6 अकवाम की तारीख से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया है, और 6 अकवाम में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी फिरौन की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, और जो है वो समूद की कौम, और आद की कौम, और असाबे रस ये जो है, और फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इनसे जो है वो इबरत हासिल करने की किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन अकवाम को जो है वो पनिश किया। फिर सूरत के आखिर में बड़ा अहम रुकू है एक, और इस रुकू को जाना जाता है इबादुर्रहमान के नाम से, रहमान के असली बंदे जो है, ये पूरा रुकू और जो है सारे के सारा इससे मुतल्लिक है कि ये अल्लाह ताला के खास बंदों और असली बंदों की सिफात है, जिससे बड़ा एक रोशन सीरत और दिलकश किरदार सामने आता है। और ये वो किरदार है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और के नतीजे के अंदर जो है जहूर पजीर हुआ है। और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में इनके अंदर ये औसाफ पैदा किए हैं जो इंसानियत का जौहर है। तो ये 12 या फिर कुछ लोगों ने इसको 13 गिना है, 12 और 13 सिफात का जिक्र है जिनसे पता चलता है कि एक मोमिन की शख्सियत किस तरह हम ज्योति मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि इंसान एक वो कोई ईमान वाला है वो बस इसी से जाना जाता है कि वो तो हर वक्त हुजरे के अंदर बंद हो के बस अल्लाह ताला की इबादत के अंदर लगा रहता है, तो ऐसा नहीं है। बड़ी बैलेंस इस्लाम के अंदर बैलेंस शख्सियत जो है उसका एक तसव्वुर है, और उसमें ये जो सारी चीजें होनी चाहिए। फरमाया कि ये इन औसाफ के अंदर आजजी और तवाजो जो जिसे कहा जाता है। फिर जाहिलों से इतराज है कि जाहिलों के मुंह न लगना, रातों को अल्लाह ताला की इबादत करना, रात की नमाजें और इजाफी इबादत भी, जहन्नम के अजाब का खौफ रहना कि अल्लाह ताला बहरहाल ये भी अल्लाह ताला ऐसा करने वाला है, हम अल्लाह इससे अल्लाह और अल्लाह ताला के अजाब से जो है उसकी पनाह मांगते रहना। और बाज लोग इस तरीके से कहते हैं कि भाई हमें इसकी कोई परवाह नहीं, और खास तौर पर कुछ सूफिया के अंदर ये चीजें मौजूद है कि हम उसकी मखलूक है, हमें कोई एतराज नहीं है कि वो जहन्नम में डाल दे हमें और हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहन्नम के अजाब और उससे बचने की जो है ताकीद की गई है। खर्च में यानी माली उमूर के अंदर इतेदाल रखते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं बहुत ज्यादा और न बुख्ल से काम लेते हैं, शिर्क से इज्तनाब करते हैं, कत्ल ना हक से बचते हैं, जना और बदकारी से बचते हैं, झूठी गवाही से बचते हैं, और ये खास तौर पर बहुत बड़े इसको जुर्म के तौर पे कुरान और हदीस में गिनवाया गया है, बल्कि बाज जगहों पे इसे शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है, झूठी गवाही। और फिर लव और बेहूदा बातों से इज्तनाब करते हैं, और यानी ये बुराई की जहां महफिलें होती हैं उनसे इज्तनाब करते हैं। और फिर ये लोग वो हैं जो किताबुल्लाह को सुनकर, अल्लाह ताला की किताब और उसके अहकाम और फरमूदात को सुनकर मुतासिर होते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह से ये लोग नेक बीवी या नेक शोहर की और फिर नेक बच्चों की दुआ मांगते हैं कि वो उन्हें ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी और उनकी बीवी बच्चों को भी और उनको शोहर को भी जो है न सिर्फ मुत्तकी बनाए बल्कि मुत्तकियों का इमाम बनाए। तो ये सूरत यहाँ पे खत्म होती है, सूरत शोरा शुरू होती है, ये भी उसी दौर की सूरत है, मक्की दौर की। उस दौर में कुरैश का आपकी दावत बड़े जोर शोर से झुटला रहे थे, और उस पर कुरैश को सबका 6 अकवाम के अंजाम से इबरत दिलाई गई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे उस पिछली सूरत के उसमें खुलासे तमहीद के अंदर भी है, आपके लिए बड़ा तकलीफ दे था कि आप दीन और दुनिया की भलाई के लिए लोगों को जो है और जहन्नम की आग से बचाने की आप दावत दे रहे हैं और ये लोग मान के नहीं दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि और फिर इसके साथ साथ कुरैश के ताहूती रवैयों को वाजे किया गया है और उनकी ताहूती क्यादत को भी साथ साथ एक्सपोज किया गया है इस यहाँ पे इनके अंदर के इनके रवैये क्या हैं। और सूरत में 6 रसूलों नूह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तकवा का जिक्र है। और खास तौर पर ये दावत तकवा का लफ्ज इसलिए कि ये लफ्ज जो है कुरान मजीद में बड़ा नुमाया तौर पर इन 6 अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत के साथ जहां पे ये लफ्ज आया है कि ये लोग जो है ये किस बात दावत तकवा क्या है कि इन कौमों को बताया गया कि तुम अल्लाह ताला का खौफ करो और शिर्क के साथ साथ जो है शिर्क तो सबसे बड़े जो है गुनाह के तौर पर ये जिसका इर्तिकाब कर रहे हैं उनके साथ जिन मुआशरती बदअखलाकी और बदअखलाक अखलाकी जो बुराइयों में अखलाकी बुराइयों में ये लोग मुबतला थे वो उनको छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ जो है वो रुजू करें और अल्लाह ताला का जो है वो तकवा अख्तियार करें और खौफ करें, तो इस वजह से इसको जो है दावत तकवा कहा गया है। और ये भी जो है वो जान लेने की बात है कि ये शिर्क तो सबके अंदर कामन था लेकिन ये जो अखलाकी बीमारियां और जो उनके अंदर जो है जिस बदअखलाकी के अंदर वो मुबतला थे वो थोड़ी बहुत हर कौम के अंदर मुख्तलिफ थी। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है शिर्क के साथ साथ लोगों को फकीर और घटिया जानने की बीमारी और तकबर में मुबतला थे और नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये क्या गरीब गुरबे और ये घटिया किस्म के लोग और नीच लोग जो है ये तुम्हारे अगर तुम्हारी दावत के साथ तुम्हारे साथ जो है ये हैं तो उन पे जो है लोगों को हकीर जानना और तकबर करना ये उनके अंदर बीमारी थी। और कौम हूद के बारे में बताया कि ये इस्तकबार किबर और गुरूर और फख्र और रसूल को झूठा समझने की ये बीमारी थी। और कौम साले के बारे में फसा कि ये कौम फसादी लीडरों की पैरवी करने वाले मौजूद थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये भी हमारी रिफ्लेक्शन होती है किसी कौम की किसी इजमाइत की कि वो किस किस्म के लीडरों की पैरवी करती है, किस किस्म के लीडर उनके हीरोज हैं और उनके जो है उनको उनके अपने लिए नमूने तकलीद समझते हैं। तो ये भी जो है बड़ा एक किस्म का आईना है जो कुरान ने हमें यहाँ पे दिखाया है। कौम लूत के बारे में फरमाया कि शिर्क के साथ साथ वो हम जिंस परस्ती और फसाद और डाका जनी और शवानियत के अंदर मुबतला थे। और कौम शोब के बारे में बताया कि शिर्क के साथ साथ ये कौम नाप तोल में और डाका जनी में और इसके हराम के अंदर मुबतला थी। तो ये इन कौमों की और कौम फिरौन के बारे में तो उसके अंदर भी इसी तरह शिर्क के साथ साथ ये कौम दूसरों को गुलाम बनाने दूसरे लोगों का इस्तेसाल और एक्सप्लाइटेशन नस्ल परस्ती और फसाद फिल अर्द के अंदर मुबतला थी। तो इस तरीके से इन लोगों की जो है ये बुराइयां जो है सामने तौर पर लाई गई हैं और इन 6 की 6 अकवाम को तजकीर करते वक्त इनको खबरदार करते वक्त 6 मरतबा जो हर कौम के साथ लफ्ज जो है वो आया है और फरमाया कि अल्लाह अल्लाह यत्तकून अल्लाह तत्तकून, क्या तुम लोग जो है डरते नहीं हो, क्या वो डरते नहीं है ये वाले ये कौम के लोग जो है अल्लाह ताला से डरते नहीं है, उसका तकवा अख्तियार नहीं करते। तो ये बात जो है इसीलिए इनकी इन अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को यहाँ पे दावत तकवा जो है वो कहा गया और इन्हीं तकवा के अल्फाज से उनको नसीहत की गई है और तवज्जो दिलाई गई। एक और आयत जिसमें बार बार जिसमें इस सूरत के अंदर इसको बार बार दोहराया गया है वो है इन्नी रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वतीउन वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। फरमाया गया कि मैं एक अमीन हूँ रसूल अमीन हूँ अमानत वाला रसूल हूँ और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो और मैं तुमसे इस पर किसी अजर कोई तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह ताला की तरफ है और वही मुझे इसका देने वाला है। तो ये बिल्कुल एक खुलूस और बेलौस जो है ये लोगों के साथ उनकी भलाई और का इजहार किया गया है। तो उसके बाद फिर कुरान का तारुफ पेश किया गया है और अल्लाह ताला की ये रबूबियत के साथ पेश किया गया कि अल्लाह ताला ने जिस तरह तमाम इंसानों के लिए उनकी जरूरियात का बंदोबस्त किया है इसी तरह अल्लाह ताला ने लोगों की रूहानी और उनकी उनकी लोगों की हिदायत के समान भी इसी कुरान के और कुरान को उतार कर अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त फरमाया है। तो ये अल्लाह ताला की एक जो है रबूबियत का इजहार है। किस्सा मूसा फिरौन के तारीखी दलायल दिए गए हैं और कुरैश के ऊपर हक और हक के अलम बरदारों اور پھر باطل یا باطل کے علمبرداروں کو واضح کیا گیا ہے کہ تم تاریخ کے اس آئینے کے اندر خود اپنی جو ہے وہ شکل پہچان لو کہ تم تاریخ کے کس طرف جو ہے وہ کھڑے ہو. قصہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ بڑا تفصیل ذکر ہے کہ ایمان کی ان کی دعوت ایمان ان کی جو ہے اس کا ذکر ہے, وہ اپنے رب کا تعارف بھی بڑے زبردست انداز میں کراتے ہیں. اور اس تفصیل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قریش مکہ اور کفار مکہ جو تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے پہچانتے تھے کہ وہ ہمارے جد اعلیٰ تھے اور ہم جو ہے انہی کے طریقے پہ ہیں. تو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ تو اپنا ان کا جو رب کا جو تعارف کرا رہے ہیں وہ دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ میرا خالق اور ہادی ہے وہ, میرا جو میرا رب ہے وہ میرا پیدا کرنے والا بھی ہے اور مجھے راستہ دکھانے والا بھی ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے. وہ وہی رازق ہے میرا اور وہی ہے جو مجھے بیماریوں جب مجھے لگ جاتی ہے تو مجھے شفا دینے والا ہے, وہی ہے جو زندگی دینے والا ہے, وہی ہے جو موت دینے والا ہے, اور فرمایا کہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے ان کے اوپر ایک حجت تمام کی گئی ہے. تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب مان کے نہیں دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو جو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات سے تجاوز کیا اور جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کو شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکڑ لیا اور سخت عذاب سے دوچار کیا. تو اس طریقے سے ایک ایک قصے کو الگ طور پر بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کے حالات پہ بالکل ہو بہو چسپاں کر دیا گیا کہ اب خود دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہے وہ کس طرف ہیں. سورت میں یہ بھی نمایاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سورت میں 8 مرتبہ عزیز اور رحیم کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آیا ہے کہ کیا ہے, اور یہ اس بات کی جو ہے غماز ہے کہ عزیز کا مطلب ہے کہ جس جو بالا دست اور غالب ہے جس کے اوپر کوئی قوت جو ہے وہ غلبہ نہ پا سکے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب پکڑ پہ آئے تو پھر اس کے اوپر اس کو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کے کوئی اس کو جو ہے روک نہیں سکتا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اگر جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کی طرف پلٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک رب کی دعوت, یعنی اس کا خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ایک ہی رب کی عبادت کی دعوت تھی اور اسی کی اطاعت کی دعوت تھی. اور پھر اس بات کے لیے عرضی دلائل بھی ہیں اور تاریخی دلائل بھی دیے گئے. اس کے بعد سورہ نمل ہے, اس کا آدھا حصہ جو ہے اس پارے کے اندر ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, یہ بھی اسی دور میں 6 سے 10 نبوی میں نازل ہوئی ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے, اور دعوت ظاہر جو ہے یہ مکی تمام صورتوں کے اندر دعوت کا پہلو سب سے نمایاں ترین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے دعوت ہے, اور انبیاء اور رسول کی دعوت کی تاریخ بھی بیان کی ہے, رسولوں کا تذکرہ بھی ہے, اور پھر انبیاء علیہ السلام کے قصص بھی ہیں, اور جو تقریباً ان تین حصوں کو برابر برابر جو ہے حصے میں پر مشتمل ہے یہ. پھر اس کے نزول کے وقت, سورہ نمل کے نزول کے وقت بھی کفار کی عداوت جو ہے عروج پر تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزامات اور تشنیع اور بہتان ترازی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم تھا بالکل اس وقت. تو اس وقت یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور دعوت اور جو ہے وہ کی صورت کے اندر تسلی بھی دی گئی ہے. قرآن کریم کا تعارف کیا گیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مجد رحمت ہے اور یہ کسی انسان کی جو ہے تعریف نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایمان لا کر عملی زندگی کے اندر اس کی ہدایات اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے. پھر اس کے بعد قصہ موسیٰ و فرعون کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی جو توحید حاکمیت کی دعوت دی گئی ہے, اور کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام زمین و آسمان کی جو 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 حاکم ہے. اور پھر طاغوت کے انجام سے ڈرایا گیا ہے, اور جب یہاں پہ اس قصے کے اندر طاغوت کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد وہ قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابل اپنی بندگی کی طرف بلائیں, اپنے نظام کی طرف بلائیں, وہ ساری طاقتیں, وہ سارے ادارے, وہ ساری قوتیں طاغوت کے زمرے کے اندر آتی ہیں, تو ان کے انجام سے خبر ہے. اور اس وقت اس قصے کے اندر اور دنیا میں اور قرآن کی جو ہے وہ اس کے اندر سب سے بڑی طاغوت کی مثال خود فرعون ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور ان کی حکومت الہیہ جو انہوں نے قائم کی، اور ان کے پھر جذبہ تبلیغ اسلام پر بڑی جو ہے اس میں روشنی ڈالی گئی اس صورت کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکم اور حکومت جو ہے عطا فرمائی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شاکر بندے تھے. اور پھر جو ہے وہ بھی بات بتائی گئی کہ کس طریقے سے، یہ تفصیلی قصہ ہے ان کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے لشکر جب جا رہے تھے تو جو ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ بہت دور کسی وادی کے اندر چیونٹیاں جو تھیں، تو کسی چیونٹی نے اپنی چیونٹی کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ، دیکھتی نہیں ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے کہیں چیونٹی نے جو کہی دوسری چیونٹیوں سے کہ بہت دور یہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صلاحیتیں اور قوتیں اور جو چیزیں عطا فرمائی تھیں ذرائع، اس کے سبب انہوں نے اس کی بات سن لی بہت دور. اور یہ بات سن کے ظاہر ہے یہ بہت ہی عجیب اور آخر کے عادت بات تھی، اور اس بات کا سن پھر وہ مسکرائے اور پھر انہوں نے فرمایا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، کہ یہ میرے نفس کو بڑی کرنے والی بات ہے کہ میں نے اتنی دور ایک چیونٹی کی بات دوسری چیونٹی سے کر رہی ہے اور میں سن لیا، تو یہ جو ہے اللہ یہ میرے اس سے مجھے میرے نفس کو نہ بڑھا، اس کو میرے نفس کو موٹا نہ کر، مجھے اپنے قابو کے اندر رکھ. فرمایا رب اوزینی ان اشکر نعمتک علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ، اے میرے رب یہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں میرے والدین کے اوپر کی ہیں، میں ان کا مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور اس بات کا بھی مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل صالح کروں جن سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان نیک بندوں کے اندر میرا مجھے شامل فرما، یعنی ایک نبی ہو کر اور ایک اللہ پوری دنیا کے ذرائع اور ریسورسز اور جنوں پہ اور انسانوں پہ اور ہواؤں پہ اور بادلوں پہ جو کنٹرول، اور ساری چیزوں پہ اور جانوروں کی زبانوں جاننے پہ اور سب کچھ، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے صالح بندوں میں شمار فرما. تو یہ وہ ہیوملٹی اور عاجزی ہے جس کا بھی ہم نے تو پچھلی صورت کے اندر رحمان کے بندوں کے اوصاف کے اندر پڑھا ہے کہ یہ وہ بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں یہ پھر بات یہاں پہ یعنی یہ جان لینی چاہیے ان کی، اس کا پوری بات کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان کی نبوت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائی، اور حکومت اور جلال اور شان و شوکت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عاجز بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے، اور نفس کی علائشوں سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہتے تھے. سورت کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم 20 پارے کے اندر جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.